الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. گرامی قدر بزرگوں اور عزیز بھائیوں، سورہ بقرہ کی آیات طیبات، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس آیت کی کچھ ضروری تفصیل اور کچھ ضروری احکام رہ گئے تھے، جبکہ گزشتہ سبق میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے اور میں نے عرض کیا تھا کہ حقیقت میں اس آیت کا تعلق وہ تین جگہ سے بنتا ہے. پہلا تعلق اس کا مسجد اقصی سے ہے کہ ایسا وقت بھی آیا کہ مسجد اقصی کے اوپر حملہ کیا گیا اور نصاریہ نے، یعنی نصرانیوں نے، یہود کی مخالفت میں اور ضد میں اتنی زیادہ حد سے گزر گئے کہ قبلہ اول بیت المقدس اور مسجد اقصی، اس میں بھی ظلم و ستم کیے اور بہت زیادہ لوگوں کو تکلیف پہنچائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکتا ہو. وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور مسجدوں کو خراب کرنے کے لیے کوشش کرتا ہو، ویران کرنے کے لیے کوشش کرتا ہو. اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، مکہ مکرمہ میں آپ کے ابتدائی سال گزرے، اور مکہ ہی کے آپ رہنے والے تھے، مکہ کے باسی تھے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بیشتر مقامات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی طرف منسوب بھی فرمایا ہے، لا اقسم بهذا البلد، قسم ہے اس شہر کی، وانت حل بهذا البلد، اور اے پیغمبر یہ شہر آپ کو مل کے رہے گا، آپ ہی کا یہ شہر ہے اور آپ ہی اس کے رہنے والے ہیں. اور قرآن کریم کہتا ہے، لتنذر ام القرى ومن حولها، اے پیغمبر ہم نے آپ کو قرآن کریم دیا ہے تاکہ آپ مکہ اور مکہ کے آس پاس رہنے والے انسانوں کو اللہ کا دین کا پیغام پہنچائے اور اللہ کی نافرمانی سے ان کو ڈرائے. مکہ مکرمہ بہت ہی زیادہ عظیم شہر ہے. مولانا روم فرماتے ہیں، کعبرا ہر دم تجلی برفزود، ایز اخلاصات ابراہیم عبود. اور ہمارے اساتذہ اور اسلاف فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہر لمحے اور ہر پلک جھپکنے میں کعبہ معلی کے اوپر 26,000 انوارات برستے ہیں. اور کعبہ کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مرکز ہوتا ہے، جیسے کوئی سینٹر ہوتا ہے، اور وہاں سے ایمان اور توحید اور اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر، اللہ کے دین کے احکام وہ پوری دنیا کے اندر پھیلتے ہیں۔ لیکن ایسا وقت بھی آیا ہے کہ جب مشکلات بہت زیادہ ہو گئیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہنے کے باوجود آپ کھلے عام تبلیغ نہیں کر سکتے تھے، آپ جہاد نہیں کر سکتے تھے، آپ اسلام کے قوانین نافذ نہیں کر سکتے تھے، اور آپ اللہ اور اس کے احکام کا پرچار کھلے عام نہیں فرما سکتے تھے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہماری جو دن کی 5 فرض نمازیں ہیں، ان فرض نمازوں میں 2 نمازیں سری ہیں، آہستہ ہیں، ظہر کی 4 رکعت اور عصر کی 4 رکعت۔ ان نمازوں کے سری ہونے کی جو حکمتیں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قریبی صحابہ کرام جب بلند آواز سے نماز پڑھتے تھے تو کفار اور مشرکین کو پتہ چل جاتا تھا کہ محمد اور اس کے ساتھی دوبارہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ نماز کو خراب کرنے کے لیے، نماز کو روکنے کے لیے، نماز کے اندر خلل ڈالنے کے لیے آ جایا کرتے تھے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو بہت زیادہ تکلیف پہنچاتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے سورہ علق میں بھی اس کا ذکر فرمایا، عبدًا اذا صلى، ہمارا بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو یہ لوگ اس کو روکتے ہیں، کتنی زیادہ زیادتی کی بات ہے۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ عنقریب مجھے محسوس ہوتا ہے اور میری خواہش بھی ہے کہ اللہ تعالی مجھے اجازت عطا فرما دے تو میں ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے یہاں سے چلا جاؤں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، نبوت کا خواب وحی کا حصہ ہوتا ہے، نبوت کا خواب شریعت کا اہم ترین جز ہوتا ہے، اور نبی کا خواب وہ ہمارے لیے حکم شرعی کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ نے خواب دیکھا کہ ایک خوبصورت بستی ہے اور اس میں ہریالی ہے، سبزہ ہے، پانی بہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ شاید طائف کی طرف اجازت مل جائے ہجرت کرنے کی، اس لیے کہ خواب میں جو مناظر آپ نے دیکھے وہ مناظر طائف کے مناظر معلوم ہوتے تھے۔ فَإِذَا هُوَ يَثْرِبْ أَيِ الْمَدِينَةَ الْمُنَوَّرَةَ، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم آیا تو وہ حکم طائف کا نہیں تھا، وہ مدینہ المنورہ جس کا قدیم نام یثرب ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دار الہجرہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، آپ کی مسجد والا شہر، آپ کے عظیم روضہ مبارک والا شہر مدینہ المنورہ ہمارے دین اسلام کے انوارات کا ایک مرکز ہے، اور ہر مسلمان کی خواہش ہونی چاہیے کہ وہ مدینہ سے محبت کرے، وہ مدینہ سے عشق کرے۔ اللہم حبب الیہم المدینہ کما حببت الیہم المکہ او اشد حبا۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو بعض صحابہ مکہ کو یاد کرتے تھے اور مکہ کو یاد کر کے آنسوؤں سے روتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو دیکھا کہ اپنا گھر بار، اپنا خاندان، اپنے تمام سلسلے ان کی طرف یاد جا رہی ہے. آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ مکہ کی یاد میں شعر پڑھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ ان کے لیے مدینہ کو محبوب بنا دیجئے جیسے آپ نے مکہ کو ان کے لیے محبوب بنایا ہے، یا مکہ سے بھی زیادہ مدینہ محبت میں بڑھا دیجئے ان کے لیے. علماء کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ جس کو موقع ملا، اور حدیث شریف میں بھی ہے کہ جس کسی کو موقع ملا میری زیارت کا اور اس نے میری زیارت نہیں کی تو وہ میری امت کا حصہ نہیں ہے، آخرت میں ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کسی انسان کو پتہ چل جائے کہ میری زندگی کے چند گھنٹے باقی ہیں اور ان چند گھنٹوں میں وہ مدینہ منورہ میں سرور کائنات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ حاضری دے سکتا ہے تو دے دی جائیے، زیادہ بہتر ہے. اور چند گھنٹوں میں آپ مکہ اور کعبہ شریف میں جا کے طواف کر سکتے ہیں، سعی کر سکتے ہیں، زمزم پی سکتے ہیں تو کر لیجئے، اس لیے کہ آئندہ موقع نہ ملے، شاید کہ پھر ملے اور یہ ذوق نظر نہ ہو. آپ جانتے ہیں کہ کعبہ جو فرشتوں کے لیے بنایا گیا ہے بیت المعمور کے نام سے، وہاں فرشتے اپنی پوری حیات میں ایک دفعہ طواف کر سکتے ہیں، دوبارہ طواف کا موقع نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ نے ہم پہ آپ پہ کتنا عظیم احسان فرمایا ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم نوافل پڑھتے ہیں، ہم صدقات کرتے ہیں، اور ہم اپنی زندگی میں کئی کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کے گھر جا کے وہاں حاضری دیتے ہیں. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ شعر پڑھتے تھے، دن میں 100 100 بار وہاں جانا پڑے، کوئی سودائی کہے یا دیوانہ کہے، ایسا مسلمان کا تعلق ہو جائے. حضرت مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی ہم تو اپنی بیٹری چارج کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں. جب بندہ کعبے کے قریب ہو جائے، کعبہ کے کپڑوں سے لپٹ جائے اور اللہ سے پھوٹ پھوٹ کے رو کے مانگے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو وہ ایمان کی روشنی، ایمان کی حلاوت، اعمال کی مضبوطی عطا فرما دیتے ہیں، اور یہی محبت اور ایمان کا تقاضا ہے. لیکن حالات کچھ اس طرح تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ میں مزید رہنا اور مکہ میں دین اسلام کی ترویج کا کام کرنا بظاہر ممکن نہ تھا. اس کے لیے ضروری تھا کہ پیغمبر جیسی انقلابی شخصیت وہ مسند عالم پہ فائز ہو، لوگ ان کو دیکھیں، لوگ ان کو پہچانیں، لوگ ان کے ارشادات سنیں، لوگ ان کے خطوط پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اسلام کے عالمگیر پیغام کو آگے لے کر چل سکے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور ہجرت کے ساتھ جو احکام موصول ہوئے ان احکام میں ایک حکم یہ بھی تھا کہ اے پیغمبر، آپ نے نماز مسجد اقصی کی طرف پڑھنی ہے. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کو بھی قبلہ بنایا ہے، مسجد اقصی میں بھی حضرت اسحاق علیہ السلام ذبیح ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے 16 ماہ 17 دن مدینہ منورہ میں مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھی ہے. لیکن آپ ابراہیمی پیغمبر ہیں، آپ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، آپ عرب مستعرب ہیں، آپ کی خواہش یہ تھی کہ ہمارا وہی قبلہ ہو جو قبلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، ہمارا وہی قبلہ ہو جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہے، ہمارا وہی قبلہ ہو جو ہمارے اسلاف و اجداد کا رہا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اے پیغمبر آپ اپنا رخ مبارک مسجد حرام کی طرف موڑ لیجئے۔ جب مسلمانوں نے اپنا قبلہ مسجد حرام کی طرف بدل دیا تو یہ اعتراضات شروع ہو گئے کہ مسلمانوں کا نظریہ متعین نہیں ہے، مسلمانوں کا عقیدہ متعین نہیں ہے، جس طرح مسلمانوں کا قبلہ متعین نہیں ہے۔ اور وہ مسلمانوں کو صابئین کہتے تھے، صابئین کا مطلب نئے دین کو اختیار کرنے والے۔ اور پھر لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے تھے کہ یہ محمد اور ان کے ساتھی پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، اب وہ نماز کعبہ مشرفہ کی طرف ہو گئی ہے، تو کیوں آپ ان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، کیوں آپ ان کے ساتھ مسجد میں بیٹھتے ہیں، کیوں آپ ان کے ساتھ واعظ میں اور نصیحت میں شریک ہوتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں جواب نازل کیا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اللہ کی مسجدوں سے جو لوگوں کو روکے گا بہت بڑا ظالم ہوگا۔ تو دو طرح سے روکا گیا ہے، ایک تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے باقاعدہ نکلنے پہ مجبور کیا گیا کہ آپ کائنات کے سب سے بڑی مسجد مسجد حرام کو چھوڑ کے مدینہ منورہ چلے جائیں، اور دوسرا اس طرح روکا گیا کہ پھر مدینہ منورہ میں جو لوگ مسلمانوں کے قریب آتے تھے تو ان کو ڈرا کے، دھمکا کے، پھسلا کے، لالچ دے کے اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ آج بھی یہی مسئلہ ہے کہ رقیبوں نے رپٹ جائی جا کر یہ تھانے میں، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا کر یہ تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا۔ اس زمانے میں جو کھلے عام اللہ کے دین کی بات شروع کر دے اور کھلے عام اللہ کی مخلوق کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دے تو اس کا سب سے بڑا جرم یہی قرار دیا جاتا ہے کہ یہ دین کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہی سلسلہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے، بلکہ اب تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ نے ہمیں اپنی زمین دی، اللہ نے ہمیں اپنا شہر دیا، اللہ نے ہمیں اپنی مساجد دی، اس میں ہم دھڑیلے سے اللہ اکبر کی صدائیں لگاتے ہیں، اس میں ہم کھلے عام جماعتیں پڑھتے ہیں۔ لیکن ایک ایسا دور بھی آیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے پیغمبر کے موجودگی میں نماز پڑھنا ایک مشکل ترین مسئلہ بن چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے، ایوس کرا فی حسمو، کی مسجدوں میں اللہ کا یاد کیا جائے، وسعا فی خرابہا، اور مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ اب یہ مسئلہ سمجھنا ضروری ہے کہ مسجد کو روکنا یا مسجد کو ویران کرنا، اس سے کیا مراد ہے قرآن کریم میں۔ آپ حضرات کی خاص توجہ چاہوں گا تاکہ مسئلہ وضاحت سے سمجھ میں آ جائے۔ فقہاء کرام کہتے ہیں کہ عملی طور پہ مسلمانوں کو مسجد سے روک لینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑی گناہ ہے۔ مثلا مسجد کے دروازوں کو تالے لگا دیے، نہیں آنے دیا مسلمانوں کو، یا مسجد کے اندر جو سہولیات تھیں وہ اس طرح سے روک دی گئیں کہ مسلمان وہاں پہ جمع نہ ہو سکے، یہ علماء کرام نے منع کیا ہے۔ غالباً ہدایہ میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ مسجد عام کے دروازوں کو تالا لگا دینا، بند کر دینا، یہ مکروہ ہے، گناہ ہے، بری بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی نے جامعہ عربیہ احسن العلوم کو یہ عظیم درجہ عطا فرمایا۔ حضرت فرماتے تھے، ہماری مسجد کے دروازے ہیں ہی نہیں جن کو ہم بند کر کے لوگوں کو روک دیں، بلکہ یہ مسجد تو الحمدللہ شب و روز اور دن رات آباد ہے، اللہ تعالی قیامت تک شاد اور آباد رکھے۔ اسی طرح مساجد کے اندر وہ چیزیں اختیار کرنا جس سے دوسرے مسلمان کو تکلیف ہو، وہ اعمال بھی مسجد کو روکنے کے ضمن میں آتے ہیں۔ مثلا آپ حضرات جانتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، جو کوئی بدبودار چیز پیاز یا لہسن کھا لے تو وہ پھر مسجد میں جماعت میں شرکت کے لیے نہ آئے، اس لیے کہ وہ جو بو ہے وہ دوسرے مسلمان کو تکلیف دے گی. اس مسئلے کو محققین جس طرح بیان کرتے ہیں عام طور پہ مسلمانوں کو وہ نہیں بتایا جاتا. مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جی آج ہم نے پیاز کھا لی، آج ہم نے لہسن کھا لی، تو آج ہم مسجد نہیں جائیں گے، آج ہماری چھٹی ہے. یہ غلط بات ہے، یہ مسئلہ غلط ہے. اس حدیث کا منشا اور مطلب یہ ہے کہ مسلمان جب مسجد میں جائے تو اپنی حالت کو ایسا کر لے کہ دوسرے مسلمان بھائی کو وہ تکلیف نہ دے. اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ مشہور ہے کہ اس جیسے نہ ہو جو رات کو عبادت کرتا تھا، ثم ترکہا، پھر بعد میں چھوڑ دیا. تو عوام کہتے ہیں کہ رات کی عبادت ہرگز نہ کرنا، اگر رات کی عبادت کر لی اور پھر چھوڑ دی تو یہ اس سے بڑا گناہ ہے. ہمارے پختونوں میں مانا جاتا ہے کہ رات میں عبادت نہیں کرنی چاہیے، اگر کر لی اور چھوڑ دی تو پھر زیادہ گناہ ملے گا. بالکل غلط، باطل، ناحق بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان کوشش کرے کہ وہ اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرے. اسی طرح آج کل کہا جاتا ہے کہ جی بچے کو حفظ نہیں کرا رہے، اس لیے کہ اگر بچے کو حفظ کرایا اور پھر بعد میں بچہ بھول گیا تو پھر بہت گناہ ملے گا. تو یہ تو ایسی بات ہوئی نا کہ یہ کام ہم سے ہوتا ہی نہیں ہے تو میں نے کوشش ہی نہیں کرنی ہے. بھائی مسلم بچے کو حفظ کراؤ اور یہ اللہ سے دعا کرو اور یہ کوشش کرو کہ یہ بچہ اپنے سینے میں قرآن کریم لے کے تمام زندگی گزار دے اور قبر میں پہنچ جائے، تاکہ یہ آپ کے لیے بھی شافع اور مشفع بنے اور اپنے لیے بھی بہت بڑا فائدہ ہوگا. تو یہ پست ہمتی کی باتیں ہیں، یہ کاہلی کی باتیں ہیں، یہ کام چوری کی باتیں ہیں کہ جی یہ کام تو مجھ سے ہونا نہیں ہے تو میں شروع ہی کیوں کروں. کوشش تو کی جائے گی اور اللہ تبارک و تعالی پہ توکل کیا جائے گا. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب ارادہ کر لیا تو اسباب پورے کے پورے اختیار کر لیجئے اور پھر اس کے بعد ان اسباب میں اثر ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ عقیدہ رکھیے گا. حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ سرزمین ہند کے بہت بڑے محدث اور مفسر تھے. پاکستان میں جتنے بڑے علماء مفسرین گزرے ہیں ان سب کی سند کہیں نہ کہیں جا کے حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ سے ملتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو اہم مسائل بیان ہوئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہوا ہے کہ اللہ کی ذات مؤثر ہے دنیا کے اسباب میں. جب اللہ چاہے گا تو ہمیں پیناڈول کوئی فائدہ نہیں دے گی، جب اللہ چاہے گا تو جو مٹی کا تیل آگ پکڑتا ہے یہ آگ پکڑنا چھوڑ دے گا. یہ سارے کے سارے اثر اللہ تبارک و تعالی نے اسباب میں رکھے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ اور یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. تو مسجد میں ایسی صورتحال اختیار کرنا کہ جس سے دوسرے مسلمان بھائیوں کو تکلیف ہو. آپ جانتے ہیں جمعے کے دن غسل کا حکم بھی اسی لیے دیا گیا، عیدین میں غسل کا حکم بھی اس لیے دیا گیا. وَكَانَ أَحْسَنَ مِن طِيبِهِ، حدیث شریف میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اعلی خوشبو میں سے استعمال فرما لیتے تھے، آپ اپنے نئے لباس میں سے زیب تن فرما لیتے تھے. یہ مسجد اصل میں مسلمانوں کے لیے ایک عزت کا مقام ہے. جیسے ایک آدمی بڑے بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے، جیسے بڑے وزیر اعظم کی خدمت میں جاتا ہے، تو کوشش کرتا ہے کہ اس کا حلیہ اور اس کا تمام سلسلہ وہ مناسب ہو، تو اللہ کے گھر پہ جو آئے تو وہ تو مالک الملک کے گھر پہ آ رہا ہے، ضروری ہے کہ وہ بھی مسجد کے آداب کو اختیار کر لے. حدیث شریف میں آتا ہے جنبو مساجدکم مصبیان والمجانین، اپنی مسجدوں کو باولوں سے اور ناسمجھ بچوں سے دور رکھو. کیا مطلب ہے؟ یعنی ایسے لوگ جن میں عقل نہیں ہے، ایسے لوگ جن میں تمیز نہیں ہے، ایسے لوگ جو ادب نہیں جانتے، ان کو مسجد میں لائیں گے، وہ مسجد میں زور زور سے بات کریں گے، روئیں گے، ہنگامہ کریں گے، لوگوں کی نمازوں کو متاثر کریں گے. اس لیے ایسے افراد کو مسجد میں لانا یہ مناسب نہیں ہے. جب بچہ تمیزدار ہو جائے، فقہا اسے طفل ممیز کہتے ہیں، تو اس کو ضرور مسجد میں لائیں اور مسلمانی کے طریقے، اللہ کی عبادت کے طریقے اس کو سکھلائیں، لیکن ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ. اسی طرح مسجد کے اندر خواتین کا آنا، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے منع فرمایا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ حضرت صاحبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو خواتین مسجد میں آتی تھیں، نمازیں بھی پڑھتی تھیں، جمعے بھی پڑھتی تھیں، عیدین بھی پڑھتی تھیں، آپ ہمیں کیوں منع کرتی ہیں مسجد میں آنے سے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تمہاری یہ حالت دیکھ لیتے تو وہ تم سب کو مسجد میں آنے سے روک لیتے. اس وقت جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ حیات تھیں، اس وقت مسلمانوں کے درمیان کچھ ایسے چیزیں دیکھی گئیں اور کچھ ایسے اشکالات پائے گئے کہ اس کے جواب میں خلفائے راشدین کے بعد سب سے بڑی امت کی عالمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فتویٰ دیا کہ خواتین کو اب مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح مسجد ہے کیا چیز، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے. مسجد میں تین رتبے ہیں. نمبر ایک پہ مسجد حرام ہے کہ جہاں ایک نماز با جماعت کا ثواب 100,000 نمازوں کے برابر ہے. دوسرے نمبر پہ مسجد نبوی اور مسجد اقصی ہے کہ دونوں میں با جماعت نماز کا پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے. اور اس کے بعد جو تیسرے نمبر پہ مسجد ہے، وہ ہر وہ مسجد ہے جہاں مسلمانوں کی اذان ہوتی ہے، جہاں مسلمانوں کی نماز ہوتی ہے، اور جہاں ایک اللہ کو یاد کیا جاتا ہے. قرآن کریم کی آیت پہ غور کیجئے گا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تمام مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہذا تم مسجدوں میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو ہرگز نہ پکارو. میرے بھائیوں، اگر کسی جگہ میں مسجد کے نام پہ پیران پیر سے مدد مانگی جاتی ہو تو اس مسجد کے سٹیٹس اور اس مسجد کی حیثیت کیا ہوگی، یہ ایک ہمارے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے. جس مسجد میں خانقاہوں سے مدد طلب کی جاتی ہو، جس مسجد میں غیب اولیاء کو غیب دان مانا جاتا ہو، جس مسجد میں اولیاء کو مشکل کشا کہا جائے، جس مسجد میں اولیاء کو حاجت روا کہا جائے، جس مسجد میں غیر اللہ سے مدد مانگی جائے، جس مسجد میں شریعت کے خلاف اجلاسات اور جلسے کیے جائیں، جس مسجد میں شریعت کے خلاف میلاد منائے جائیں، جس مسجد میں بڑی راتوں میں جمع ہو کے اور مزید بڑی بڑی مجلسیں اور شور و ہنگامہ کیا جائے، ان مساجد کے بارے میں ذرا مسلمان ایک دفعہ پھر غور کر لیں کہ آخر یہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا کے زمرے میں آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں. میرے محترم بھائیوں، عبادت گاہیں تو سب ہیں، لیکن عبادت گاہوں میں اللہ کو نہیں پکارا جاتا. ہندو بھی کہتا ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، یہودی بھی کہتا ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، نصرانی بھی کہتا ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن ان کی عبادت وہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت نہیں ہے. وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی عبادت ناقابل قبول ہے، اور شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی سزا تو مل کر ہی رہے گی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے تاریخ الکبیر، اور تاریخ الکبیر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے تھے کہ میں کسی مسجد کو دیکھوں کہ آگ لگی ہوئی ہے اور خدا نہ خواستہ مسجد جل رہی ہے، احون الی ان ارا ابتدع فی المسجد او کما قال، یہ میرے لیے کم ہے اس سے کہ میں دیکھوں مسجد میں بدعات ہو رہی ہیں، یہ میرے لیے بہت زیادہ مشکل کی بات ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنی شاگردوں کے ساتھ ایک مسجد میں تشریف لے گئے، وہاں پہ لوگوں نے جہر کے ساتھ ذکر شروع کیا، زور زور سے نعرے لگائے، فرمایا اخرجوا عن مسجد هذا المبتدع، نکلو اس مسجد سے باہر، یہ مسجد صحیح نہیں ہے، یہاں پہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو صحابہ کرام کا مسئلہ آپ حضرات کے سامنے ہے، صحابہ کرام کا منہج آپ کے سامنے ہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی بات نہیں سمجھتا یا نہیں مانتا، ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ جلد اس کو ہدایت دے دے، اس سے زیادہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، مساجد ہمارے دین کے مراکز ہیں، مساجد مسلمانوں کے کمیونٹی سینٹرز ہیں، مساجد مسلمانوں کے لیے غمخواری کے مقامات ہیں، مساجد مسلمانوں کے لیے مدد اور نصرت کے مقامات ہیں۔ یہاں جو مسلمان تشریف لائیں وہ پھر ایک اللہ سے مانگیں، کسی اور سے نہ مانگیں۔ شاعر کہتا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ کہ محمود اور ایاز ایک بادشاہ ہے ایک وزیر ہے، لیکن دونوں ہی ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے حضور میں۔ اچانک لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں مسجد میں، میں بہت غریب ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مجھے کچھ دے دیجئے۔ مسلم شریف میں یہ مسئلہ تفصیل سے پہلے بیان ہو چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا رد اللہ الیک ضالتک، اللہ کرے کہ تیری گمشدہ چیز تجھے کبھی بھی نہ ملے جو مسجد میں مانگتا ہے اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح گناہ اور اس طرح ڈانٹا ہے اور فرمایا، انما المساجد للصلوات، مسجد نماز کے لیے ہیں، وہ ذکر ذکر کے لیے ہیں، وہ تلاوت تلاوت کے لیے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دیہاتی آدمی اچانک مسجد نبوی میں آیا اور مسجد نبوی میں اس نے پیشاب کر دیا۔ صحابہ کرام بہت غصے میں آئے اور انہوں نے اس عرابی کو مار پیٹ کرنی چاہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور آپ نے کہا، میرے پاس لے کے آؤ اس کو۔ عرابی کو لے کے گئے، آپ نے کہا، انما ھذہ المساجد، یہ تو اللہ کے گھر ہیں، انما ھی علی الصلاۃ، یا نماز پڑھی جاتی ہے، وتلاوت تلاوت کی جاتی ہے، وذکر اللہ، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ عرابی رونے لگا اور کہنے لگا، خدا کی قسم میں نے اپنی زندگی میں ایسا معلم ایسا سمجھانے والا نہیں دیکھا جیسے کہ محمد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہے مساجد کے آداب، کہ مساجد سے صرف دیواروں کا، چھت کا، بڑی بڑی بلڈنگوں کا نام مسجد نہیں ہے، بلکہ مسجد مسجد میں نماز پڑھنے والے ہیں، مسجد کی روح مسجد کے نمازی ہیں، مسجد کی روح مسجد کے مسلمان ہیں، کہ بجز خدا کے کسی کے حضور میں اپنا سر نیاز جھکایا نہ جائے گا۔ جب ایک اللہ کے آپ ہو گئے تو پھر کائنات کے کسی اور مخلوق کی بندگی آپ اختیار ہرگز نہیں کریں گے۔ ومن اظلم، اور کون ہو سکتا ہے اس سے بڑا ظالم، من منع مساجد اللہ، ہے جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے۔ اسی طرح وہ اعمال جس سے مسلمانوں میں ناپسندیدگی پائی جائے، وہ طریقے مسجد میں اختیار کرنا، سختی کرنا، لوگوں کی آبروؤں کے ساتھ کھیلنا، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرنا، یہ تمام وہ چیزیں جو مسجد سے انسان کو دور کریں، یہ ساری کی ساری اس آیت کے ذیل میں آ گئی۔ اَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اچانک آپ کو کچھ لوگ نظر آئیں گے، یہ جو مولوی صاحب ہیں نا، یہ اچھے آدمی نہیں ہیں، ان کے پیچھے آپ نماز نہ پڑھیں، یہ وہ ہے جو مسجد کو ویران کرنے کی کوشش۔ اور جی، اس دن مجھے کسی نے ویڈیو بھیجی، ہمارے ایک مشہور مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نمازیوں کو چاہیے کہ ہر امام کو روزانہ چیک کیا کریں کہ اس نے آج کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا ہے۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی، اماموں کے پاس تمہارا پاکستان اماموں نے لوٹا ہے یا تمہارے بڈیروں نے لوٹ لیا ہے؟ تمہارے پاکستان میں سارا شر فساد اماموں نے کھڑا کیا ہے۔ خدا کی قسم، اگر اماموں نے اپنی فرائض کے انجام دہی سے انکار کر دیا تو یہ ملک یتیم ہو جائے گا اور مسلمانوں کے اندر کوئی صحیح نماز پڑھانے والا موجود نہیں ہوگا۔ ہمارے ائمہ وہ تو اولیاء اللہ ہیں، جتنی تنخواہوں میں وہ کام کرتے ہیں اتنی تنخواہوں میں فیکٹری میں ایک چپڑاسی بھی کام نہیں کرتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ان کو چیک کرو، آج کل ان کے پاس پیسے بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ پیسے آپ کے پاس زیادہ ہوئے ہوں گے، आपकी शादियों को ब्रेक लगनी चाहिए, आपके सिलसिलों को ब्रेक लगनी चाहिए, लेकिन मैंने अपने वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह से यह सुना है कि मसाजिद और उलमा के बारे में जो आवाम में बदगुमानियां पैदा करेगा, वसाफी खराबिहा, वो मस्जिदों की वीरानियों का सबब बनेगा। खुदा के लिए होश के नाखून लिए जाएं, एहतियात की जाए। इमाम तो नबी का वारिस है, इमाम तो उम्मत के लिए पैगंबर की जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। खुदा की कसम, इमाम को अगर पलकों पे भी बिठा लिया जाए तो ये भी उसकी इज्जत कम है। मैं अपने लिए नहीं कह रहा, न मुझे कुछ चाहिए और न मुझे पलकों पे बिठाने की जरूरत है। अल्लाह ही इज्जत देता है और अल्लाह ही किसी को जलील करे। लेकिन हाँ, जो मेरे भाई हैं, जो मेरे असातिजा हैं, जो मेरे बुजुर्ग हैं, खुदा की कसम वो मुसलमानों के लिए मशल राह हैं। मुसलमानों को अपने दिल उलमा के लिए, मसाजिद के लिए, आइम्मा के लिए साफ सुथरे रखने चाहिए, बेहतरीन रखने चाहिए, खुशगुमान रखने चाहिए। अल्लाह ताला आपको ईमान की हलावत नसीब करेंगे। लेकिन जब एक आदमी है ही बदगुमान और एक आदमी की नीयत ही सही नहीं है, उसके अतवार ही सही नहीं है, और वो फिर कहे कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, मेरी नमाजें कबूल नहीं हो रही, इसलिए कि आपके आमाल में कमी है। यकीनन मुहासबा होना चाहिए और सबसे पहले अपना मुहासबा होना चाहिए। लेकिन आज हमारे और आपके माहौल मुआशरा वो आइम्मा की इज्जत और तकरीम के लिए तैयार नहीं है। हां, उनकी तहकीक और उनको तंग करने के लिए हर जगह तैयार है। ये मुनासिब नहीं है। चमन में तलख नवाई मेरी गवारा कर, के जहर भी कभी देता है कभी कारे तेरी आती। अल्लाह ताला का ये निजाम है, हक बात जो होती है वो सामने लाना जरूरी है। मुसाफी खराबिहा, मस्जिदों को वीरान करने की कोशिश करना बहुत बड़ा गुनाह है। उलाइका मा कान लहुम, ये सब के सब हैं कि नहीं चाहिए इनको अय्यदखुलूहा, कि ये मस्जिदों में दाखिल हों, इल्ला खाइफीन, मगर डरते हुए। भाई मस्जिद में आ रहे हो, अल्लाह के घर में आ रहे हो, मस्जिद में आ रहे हो, मालिकुल मुल्क के घर में आ रहे हो। जब इस्लामाबाद के ईवाने सदर में दाखिल होते हैं तो कैसी हालत होती है और क्या क्या नजर आ रहा होता है और कहां कहां दिमाग घूम रहा होता है। लेकिन पूरे कायनात का मालिक, जो न कभी मरेगा और न कभी उसको नींद आएगी, न कभी उसको ऊंग आएगी, न उसको खाने की जरूरत, न उसको औलाद की जरूरत, जब उसके घर पे आ रहे हो तो मुतअद्दिबीना खाइफीना का तर्जुमा हजरत वाली साहब फरमाते थे, मुतअद्दिबीना, अदब बन के आओ। अपने लिबास को देख लो, अपने हुलिये को देख लो, अपने वजा कता को देख लो, अपनी तहारत को देख लो। ये सारी की सारी चीजें जब सुन्नत के बराबर हो जाएं तो मस्जिद में आइए। इल्ला खाइफीना, जो आदमी सुन्नत पे अमल करे वो अल्लाह के खौफ की वजह से करेगा, और जो मस्जिद में आते हुए अल्लाह का खौफ रखता हो, ये है वो मुसलमान जिसके लिए मस्जिद वाकियातन ईमान का मरकज है। लहुम फी दुनिया खिज़, जो लोग मस्जिदों को रोकते हैं और मस्जिदों को दूर करते हैं। आप जानते हैं कि हमारे जामिया अरबिया अहसनुल मदारिस, जहां हजरत वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र भी है, हमारा एक इदारा है सरकारी, उसने कहा कि जी ये इदारा तो पता नहीं क्या है, अलबत्ता ये जमीन हमने फला फला सन में खरीद ली थी और अब हम यहां पर फैक्ट्रियां बनाएंगे। तो एक मुसलमान मुल्क में, एक मुसलमान हुकूमत में, एक मुसलमान मुआशरे में जब मालूम है कि पिछले 40 साल से यहां मस्जिद है और यहां मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं, वो जो इनके आका आए थे 300 साल पहले, उस कानून में लिखा है कि ये मस्जिद नहीं है, तो ये मस्जिद नहीं है। बाकी जो चाहे जो करे, दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां फरमाए। हम भी इंशाअल्लाह ताला गर्दन कटा देंगे, लेकिन मस्जिद का एक ईंट भी जगह से नहीं हिलेगा इंशाअल्लाह ताला। दुआ फरमाइए, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है। लहुम फिद दुनिया खिजी, तो ये लोग भी मस्जिदों को रोकने की कोशिश है। जगह जगह आपको नजर आता है जी, हुक्म आ जाता है मस्जिद गिरा दो, मस्जिद तुम्हारे बड़ों ने बनाई है, मस्जिद अल्लाह की है, मस्जिद तेरे दादा ने बनाई है, मस्जिद जहां बन गई अल्लाह के लिए बनी है। लहुम फिद दुनिया खिजी, जो लोग मस्जिदों से लोगों को रोकते हैं दुनिया में, उनके लिए रुसवाई अनकरीब। वलहुम फिल आखिरत अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए आखिरत में बहुत दर्दनाक अज़ाब है। वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, और ए यहूदियों, ए नसरानियों, ए काफिरों, तुम लोग परेशान न हो कि मुसलमान कभी इधर मुड़ते हैं कभी उधर मुड़ते हैं। असल में हमारी इबादत अल्लाह की इबादत है, लोगों की नहीं है। جب اللہ نے کہا ادھر مڑ جاؤ بیت المقدس کی طرف تو مسلمان مڑ گئے، جب اللہ نے فرمایا کعبے کی طرف ہو جاؤ تو مسلمان کعبے کی طرف ہو گئے۔ اس واقعے میں اتنی بڑی حکمت ہے کہ کفار مسلمانوں کو کعبے کی پرستش کرنے والے کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیت المقدس کی طرف مڑ جاؤ، ان کا منہ کالا ہوا جو مسلمانوں کو کعبے کی پرستش والے کہتے تھے۔ پھر یہودیوں نے کہا کہ یہ ہم سے کاپی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کعبے کی طرف واپس مڑ جاؤ، تو ان کو بھی لاجواب کر دیا گیا کہ ہم تمہاری نقل نہیں کرتے، ہم تو اللہ کے حکم کو مانتے ہیں۔ یہ حکم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی ہے بلکہ یہ آیت سفر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اللہ کے لیے مشرق بھی ہے اور اللہ کا مغرب بھی ہے، تم جدھر بھی جاؤ گے اللہ کو پاؤ گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دراز گوش کے اوپر سوار تھے اور آپ نوافل پڑھ رہے تھے، حالانکہ آپ کا چہرہ خیبر کی طرف تھا۔ اسی طرح صحابہ کرام کا بھی عمل رہا ہے، آپ کو بھی کبھی اللہ موقع دے تو اگر اٹھ کے پڑھنے کی گنجائش ہے تو اٹھ کے پڑھیے، قبلے کی طرف پڑھیے، لیکن اگر اٹھ کے پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے تو جہاں ہیں جیسے ہیں جس طرف آپ کا منہ ہے اللہ اکبر کہہ کے نفل شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ وہ نوافل قبول فرمائیں گے۔ اور یہ وہ آیت ہے جو آپ کو یاد ہونی چاہیے، اس سے وہ مسئلہ آپ لیں گے۔ وللہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کا مشرق و مغرب ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں بھی رخ کرو گے اللہ ہی کو پاؤ گے۔ اِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ تبارک و تعالی کی ذات بہت عظیم، بہت بڑی حکمت اور علم والی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والاكرام۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ولي امورنا خيارنا ولا تولي امورنا شرارنا، وارزقنا حكومة صالحة عادلة التي ترعى عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك۔ اللهم حل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء۔ اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا شر ما قضيت، فانك تقضي ولا يقضى عليك، فانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت۔ دعا فرمائیے، اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول فرمائے، مسلمانوں کے لیے مستقبل کے تمام مراحل آسان فرمائے۔ ہمارے جو بزرگ ہیں دنیا میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پہ سلامت رکھے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے۔ جو مرحومین ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ درجات بلند فرمائے۔ حضرت والد محترم رحمت اللہ علیہ کے حق میں دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بلند فرمائے، مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حق پہ استقامت کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں استقلال عطا فرمائے، ہمیں ہمت عطا فرمائے، ہمیں مضبوطی عطا فرمائے، ہمارے یقین میں اضافہ فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی پاکستان کے چپے چپے ذرے ذرے کی حفاظت فرمائے، یہاں کے وہ تمام لوگ جو اس سرزمین سے مخلص ہیں اور خالصتاً اللہ اور دین کے لیے اس سرزمین کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد کرے، ان کی نصرت کرے، اور کفار سے، اغیار سے، سازشیوں سے، اور ان کے ناکارہ آثار سے، ان کی ریشہ دوانیوں سے، اللہ تعالی ہمیں، آپ کو، ہمارے شہر کو، ہمارے ملک کو محفوظ اور معمون رکھے۔ اللہ تعالی معاشی تنگی کو جلد دور فرما دیں، مسلمانوں کے رزق میں برکت دے، مسلمانوں کی اولاد میں برکتیں دے، ہماری آل اور اولاد کو خیر اور رجال صالحین بنائے، ان میں گناہ اور ان میں اللہ کی نافرمانی کے رجحان کو کم کر کے اللہ کے حضور ماننے کے رجحان کو بڑھا دے۔ اللہ تبارک و تعالی حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، ہمیں اور آپ کو اس فانی زندگی میں بار بار بخیر و عافیت، ایمان اور اعمال کی قبولیت کے ساتھ جانا نصیب فرمائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں گناہگاروں کو حاضری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرے. ایک دفعہ پھر ان پہ ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے, ایک دفعہ پھر ان کو تکلیف پہنچائی گئی ہے. اے اللہ, آپ ان کی دعائیں قبول فرما لیجئے. ہمارے افغانستان کے بھائی, ہمارے عراق کے بھائی, ہمارے یمن کے بھائی, ہمارے شام اور لیبیا کے بھائی, اللہ تبارک و تعالی ان کی آزمائشیں ختم فرمائے, ان کی دعائیں قبول و مقبول فرمائے. جامعہ عربی احسن العلوم اور اس کے تمام شاخیں, اس کے طلباء, اس کے اساتذہ, یہاں شب جمعہ میں آنے والے ہمارے بھائی, ہمارے محبوبین, اللہ تبارک و تعالی پوری زندگی ان کو خیر و عافیت نصیب فرمائے, دعائیں قبول و مقبول فرمائے. میری والدہ محترمہ, میری بہنیں, میری بھانجیاں, میرے بھانجے, میری اولاد, میرے تمام سلسلے, حقیقت میں یہ ہے, حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ آپ سب میری اولاد ہیں. اللہ تبارک و تعالی سب کی دعائیں قبول و مقبول فرمائے, سب کو دین پہ استقامت نصیب فرمائے. دنیا کی جو ضروریات ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے غیب کے خزائن سے بغیر کسی مشکل کے اور محنت کے اللہ تعالی نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں بہت تھوڑی محنت پہ بہت بڑا اجر عطا فرمائے. اور اسی طرح جامعہ احسن المدارس اور اس کا جو سلسلہ ہے ہائی کورٹ میں, دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہماری مدد و نصرت فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم آزمائش میں ہمیں سرخرو فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. ما شاء الله لا قوة إلا بالله, وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته.